بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ روزے اور تزکیہ نفس کا بہت گہرا تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگراموں کا بہت سارا وقت اس بحث کو سمجھنے کے لیے صرف کیا کہ تزکیہ نفس اصل میں کیا چیز ہے، دین میں مطلوب کی حیثیت اس کو حاصل ہے یا یہ کوئی بنیادی چیزوں میں سے ہے جس کے بعد دین شروع ہوتا ہے۔ تو ترتیب کے مسائل اس میں اہم ہیں، پھر اس کا فہم بڑا اہم ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس بات کو مزید اجتماعی تزکیے کی طرف لے کے جائیں آج کے پروگرام میں۔ اپنے شرکاء کی مدد سے تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور احمد جاوید صاحب عثمانی۔ جیسا میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اجتماعی تزکیے کی بات کریں، جو انفرادی تزکیے کی بات ہم کر رہے تھے اس سے پہلے، اس کا اگر خلاصہ چند لفظوں میں بیان ہو جائے تو ہمیں پچھلی بحث سے ریلیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔
میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا جی کہ ہم تزکیے کی بات کر رہے تھے، اور انسان چونکہ اپنا ایک انفرادی وجود بھی رکھتا ہے اور اجتماعی وجود بھی رکھتا ہے، اس وجہ سے دین میں جب تزکیے کی بات کی جاتی ہے تو وہ دونوں پہلوؤں سے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ہدایت دی ہے وہ جس طریقے سے ہماری زندگی کے انفرادی پہلوؤں کا تزکیہ کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اجتماعی پہلوؤں کا بھی تزکیہ کرتی ہے۔ میں جس چیز پر بہت زور دے رہا ہوں وہ اصل میں ترتیب ہے اس سارے معاملے کی، یعنی اس ترتیب میں ہی اصل میں کہیں خرابی پیدا ہوتی ہے جس کے بعد اختلافات بھی پیدا ہوتے ہیں اور پھر مختلف نقطۂ نظر کے درمیان ایک تصادم کسی صورت بھی سامنے آتی ہے۔ اگر ترتیب درست رکھی جائے، یعنی مقصود کیا ہے تزکیہ، جس چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہے، جو چیز ثمرے کی حیثیت رکھتی ہے وہ تزکیہ ہے۔ کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ حاصل ہوگا اس کتاب و حکمت کو، اس شریعت قانون اور ایمان و اخلاق کی اس دعوت کو اختیار کرنے سے جو قرآن پیش کر رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ دین کو اختیار کرنے سے۔ اب دین آپ کو قرآن سے بھی ملتا ہے، دین آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے، سنت میں جو کچھ ہے وہ بھی دین ہے، قرآن مجید نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ بھی دین ہے۔ ان دونوں کو جب آپ پورا اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہدن للمتقین، یعنی جب آپ کے اندر ایک تقویٰ پایا جاتا ہے، اور یہ تقویٰ یہاں پر کوئی اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اندیشہ ناک، آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کو حدود آشنائی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، اس احساس کو اگر آپ نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے تو آپ کا نفس سلامتی پر ہے۔ اب اس کے لیے قرآن کا انذار کافی ہے، قرآن مجید کے علاوہ پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انذار کرے گا، قرآن تزکیہ نہیں کرے گا، انذار کرے گا تاکہ آپ متوجہ ہوں، متوجہ ہو کر قرآن سے وہ ہدایت حاصل کریں جس کو اختیار کرنے سے آپ کو تزکیہ حاصل ہونا ہے، اور سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حاصل کریں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھی اور قرآن مجید سے بھی۔
اگلا مرحلہ اجتماعی تزکیے کا آتا ہے۔ دین کے بارے میں جب ہم اس کو تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دین ایک تہذیب بھی ہے، تو جب اجتماعی تزکیہ مطلوب ہوتا ہے تو اس میں تہذیبی کردار دین کا کیا ہے اور اس کی کیا؟ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ احمد جیسے آپ ذکر کر رہے تھے اجتماعی اظہار کا، جب اصلاح کی طرف طبیعت آمادہ ہوتی ہے کسی سوسائٹی کی تو ایک اجتماعی اس کا ایک اظہار ہوتا ہے، اور وہ فرد کی اصل میں تزکیے کے میں بھی کردار ادا کرتی ہے۔
جی جی ہاں، تزکیے کا اصل موضوع فرد ہی ہے، فرد کا اظہار جو ہے اس وہ تہذیب وغیرہ کے مباحث میں آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقی معیار جو تزکیے کا سب سے آسانی سے قابل فہم اور لائق حصول مطلب دائرہ ٹارگٹ، تو اگر تزکیہ تزکیہ اخلاق کے معنی میں ہے تو اخلاق میں میرے اندر کوئی بھی تبدیلی، کوئی بھی نشو و نما، کوئی بھی حرکت پیدا ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اجتماعی مظاہر اور اجتماعی اقدار میں نہ ڈھلے۔ دین تہذیب ان معنوں میں ہے کہ وہ فرد کو اپنے اخلاقی معیارات پر لانے کے نتیجے میں ایک تہذیب خود بخود پیدا کر دیتا ہے، جس کی حفاظت وہ قانون کے ذریعے کرتا ہے، جس کی پرداخت وہ اخلاقی نشو و نما کے ذریعے کرتا ہے۔
جیسا تہذیب کا جو کردار ہے یا اجتماعی ماحول کا جو کردار ہے ایک فرد کے تزکیے کے لیے یا دین پر اس کے قائم رہنے کے لیے، تو اس کی اہمیت کیا ہے اس سنس میں کہ جب فرد مثال کے طور پر دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو ایک تو یہ کوئی کتاب کو پڑھ کے سیکھتا ہے پھر اس کو اختیار کر لیتا ہے، ایک ہے وہ ایک ماحول میں رہتا ہے اور وہاں سے کچھ چیزیں کنسیو کرتا ہے، اس کی روشنی میں دین پر عمل کرتا ہے، تو یہ جو اجتماعیت کا اثر ہے اس پر تزکیے کے لیے اس کی نوعیت کیا ہے؟
اس میں میرے خیال میں تہذیب کا لفظ براسب نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت جیسے کہ احمد جاوید صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اندر ایک روح پیدا ہوئی، وہ روح آپ کے پورے اخلاقی وجود پر اثر انداز ہوئی، اس نے کچھ اوزاء و اطوار اختیار کیے، وہ بحثیت مجموعی تہذیب پیدا ہو گئی۔ تو یہ تو اس کے منطقی طریقے سے وجود میں آنے کی ترتیب ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ جو کچھ پیدا ہوا ہے یہ آپ کا ماحول بن جائے گا، تو یہ ماحول آپ کے ساتھ معاونت کا فرض انجام دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ انسان کو اس کے اندر سے نکال دیں تو پھر اس کے بعد اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا آسان نہیں ہو جاتا، یہ چیز اس کے لیے مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی چیز کو دیکھیے بیان کیا ہے قرآن مجید نے سورہ توبہ کے آخر میں کہ جب اعراب زیر بیس آ گئے تو اندازہ ہوا کہ اگرچہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے لیکن وہ چیز نہیں پیدا ہوئی جو چیز پیدا ہونی چاہیے تھی۔ تو نصیحت کیا کہ کونوا صادقین، یعنی تم صادقین کی ماہیت اختیار کرو۔ تو ایک ماحول آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے لیے باعث تقویت بنتا ہے، اس کے لیے ماحول ہی کا لفظ مناسب ہوگا۔ جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے وہ تو احاطہ کر لے گی اصل میں آپ کے سارے وجود کے اظہار کا۔
یعنی کسی سوسائٹی کے اندر ایک مسجد بھی موجود ہے، ایک سوسائٹی کے اندر مسجد موجود نہیں ہے، فرض کریں ایک آدمی کے کان میں پانچ وقت اذان کی آواز آ رہی کہیں نہیں آ رہی، تو یہ جو ماحول کا فرق ہے یہ خود اس کی تزکیے پہ بھی تو اثر انداز ہو رہا ہے۔
بالکل، کیونکہ انسان اپنے ماحول کو پیدا کر کے اس سے متاثر ہونے والا وجود ہے۔ جیسے مطلب یہ کہ میں جیسے فرض کیا کارل مارکس ہے، وہ بالکل متصادم حوالہ ہے۔ کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ انسانی اجتماعیت، انسانی تعلق کے پورے نظام کی بنیاد اس کے تصور اخلاق پر ہے، یہ تصور اخلاق اس کے ماحول میں پری ویلڈ پیداواری اقدار سے
جنم لیتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ بات اس حد تک بالکل درست ہے کہ انسان اپنی انر سائیکی میں ممکن ہے کہ کسی اصل اصول پر شعور کے ساتھ نہ کھڑا ہو، لیکن اس کا ماحول جو ہے وہ اس کو وہ اصل اصول فراہم کر دیتا ہے جس پر اس کا شعور اپنے تمام تنوع کے ساتھ یکسوئی حاصل کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے۔ ماحول کی یہ اہمیت ہے۔ دوسرے یہ کہ تزکیے کا عمل انفرادی سطح پر بھی صحبت اور ماحول کی کمک کے بغیر حاصل نہیں ہو پاتا۔ یعنی جو ہمارا سر دست سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے فرد انفرادی طور پر کسی میں اخلاص زیادہ ہو، تعلیم بھی اس کی مکمل ہو جتنی ضروری ہے، لیکن معاشرے کی طرف سے اسے سپورٹ حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسی بنیادی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے جو ذہن اور ارادے کے پورے میلان کے باوجود مطلوبہ حد تک نتیجہ خیز نہ ہو تزکیے کے عمل میں۔ مطلب ماحول کی یہ اہمیت ہے۔
جیسے تہذیب کی طرف جب ہم لوٹتے ہیں تو آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ مسلمان تہذیبوں کے لیے یہ ہے کہ ایک غالب تہذیب، جس کو ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں عام طور پہ، اس کے اثرات مسلمان معاشروں کو بھی اپنی لپیٹ میں رہ رہے ہیں، تو اس پر وہ جو تہذیبی تشخص ہے وہ بڑی حد تک معلوم ہوتا ہے کہ خطرات پہ گھرا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک صورت اس وقت درپیش ہے، اس میں کیا شکل ہوگی؟ کوئی ہمانگی کی شکل ہوگی، تصادم کی شکل ہوگی، یا اس میں سے ہم کیسے عہدہ برا ہوں گے؟
ہم اصل میں تہذیب کے بحران سے دوچار ہیں اس وقت۔ ہمارے ہاں جو ماحول پیدا ہوا تھا وہ بتدریج ختم ہو رہا ہے، ایک دوسرا ماحول ہم پر اپنا استیلا اور تغلب قائم کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ماحول ہے۔ وہ ماحول اصل میں جدید تہذیب سے آیا ہے۔ جدید تہذیب کے ساتھ ہمارے معاملے کے نوعیت جزوی نہیں ہے بلکہ وہ کلی ہے۔ مثلا میں اس کو چند چیزوں سے واضح کروں گا آپ پر۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی تہذیب وجود پذیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی ایک قدر اس کے اندر روح کی طرح سرایت کیے ہوئے نہ ہو۔ مغربی تہذیب کی نشو و نما اس طرح ہوئی ہے کہ اس کے اندر جس قدر کو روح کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، وہ اس کی رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے، وہ آزادی اور فریڈم ہے۔ جبکہ اسلامی تہذیب میں بالکل یہی حیثیت عبودیت کو حاصل ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ یہاں اصل میں ہم دو متضاد جگہوں پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آزادی کی نفی نہیں کر رہا میں، آزادی ایک بڑی اعلیٰ قدر ہے، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کو آزادی، حقیقی آزادی کہا جاتا ہے، اس میں شاید سب سے زیادہ لافانی جملہ وہ ہے جو سید عمر کی زبان سے نکلا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں ایک قدر ہے، یہ ہماری بنیادی شناخت نہیں ہے۔
یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ جو تہذیب میں بنیادی فرق واقع ہو گیا وہ انسان کی حقیقت یا انسان کے کردار کے تعین میں ہو گیا،
بنیادی قدر یا بنیادی شناخت جس چیز کو بننا چاہیے وہ وہاں فریڈم اور آزادی ہو گئی.
یہاں اب
یہ وجہ ہے کہ اس کے مفکرین اب آخر میں کس مقام پر کھڑے ہیں. انہوں نے عقل کی مرکزیت کا بھی انکار کر دیا. وہ اب اس جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں آ کے کہ یہ اصل میں آپ کی انفرادی شخصیت ہے, آپ کی انفرادیت, آپ کی شخصی آزادی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہیں. ہمارے ہاں بنیادی قدر جو شناخت بنتی ہے وہ عبودیت ہے.
یہ بات چونکہ بڑی عام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کی مدد سے ہم اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھیں, لیکن اس سلسلہ گفتگو کو ہم مؤخر کرتے ہیں ایک وقفے تک. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. آپ فرق واضح کر رہے تھے مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں بنیادی اقدار کے حوالے سے. تو پہلا فرق آپ نے بیان کیا کہ وہاں انسان مکمل طور پہ مطلق آزاد ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے.
میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں انسان مطلق طور پر آزاد ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں جس چیز کو تہذیب نے اپنی شناخت کی اصل بنا لیا ہے وہ آزادی ہے, فریڈم ہے. اور ہمارے ہاں انبیاء علیہ السلام نے جو تہذیب پیدا کی ہے اس میں بنیادی شناخت عبودیت ہے. یعنی اگر مجھے کوئی عنوان آپ دینا چاہتے ہیں, میں جب اپنی تہذیب میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں. یعنی اس چیز کی معرفت, اس کا شعور, یہ اصل میں ہمارے ہاں اندر سے ایک روح کی طرح پیدا ہوتا ہے اور تمام مظاہر میں بدلتا چلا جاتا ہے. اب جب وہ آزادی کو اپنی بنیادی قدر قرار دیتے ہیں تو پھر آپ اس کے مظاہر دیکھتے ہیں, بہت سی صورتوں میں دیکھتے ہیں, جن میں سے بعض چیزوں کی طرف احمد جاوید صاحب نے آپ کی توجہ دلائی کہ دیکھیے اس کے بعد پھر ایک سرکشی بھی پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر, انانیت بھی ظہور پذیر ہوتی ہے, وہ بھی اپنے ظہور کے نئے نئے ذرائع تلاش کرتی ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ بہت سی لذت اندوزی کی چیزوں کے معاملے میں بھی حدود قیود کے پابند نہیں رہتے. یہی وہ چیز ہے کہ جس میں دیکھیں ہمارے ہاں بالکل اس سے مختلف لفظ وجود میں آیا ہے, وہاں آزادی اور یہاں تقوی. یعنی وہاں یہ ہے کہ آپ کو قدراً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اور یہاں یہ ہے کہ آپ کا اصل حسن یہی ہے کہ آپ حدود آشنا ہو کر رہے ہیں. تو عبودیت کا جذبہ آپ کے اندر تقوی پیدا کر, اصل میں یہ حفظ مراتب ہے جس نے ہماری معاشرت کا وہ حسن وجود پذیر کیا تھا جس کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے, حفظ فروج, یعنی آپ شرمگاہوں کے معاملے میں محتاط ہیں. وہی چیز ہے جس سے حیا پیدا ہوتی ہے اور جس سے قرآن مجید نے انگلی رکھ کر یہ بتایا نا قصہ آدم و ابلیس میں, کہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کے امتحان کا باعث بنتی ہیں, ایک آپ کی انانیت کا بے قید ہو جانا, دوسرا جنسی جذبے کا بے قید ہو جانا. تو یہ چیز ہے جس کو حفظ فروج کی اصطلاح سے میں نے تعبیر کیا, حفظ مراتب اور حفظ فروج. حفظ فروج ایک جامع چیز ہے, یعنی یہ آپ کے اندر ایک خاص جھجک, خاص حیا پیدا کرتی ہے جو لباس میں نمودار ہوتی ہے, اٹھنے بیٹھنے میں نمودار ہوتی ہے, گفتگو اور بات چیت میں ہوتی ہے, اور پھر آپ کے آرٹ میں, آپ کی شاعری میں, آپ کے ادب میں, ہر چیز میں نمودار ہوتی ہے. تیسری جو چیز میرے نزدیک بڑی بنیادی حیثیت ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یعنی میرا باہمی تعلق میرے سوسائٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے مسلمہ اعلی اخلاقیات دوسروں کو بتانے, اور اگر کوئی بری چیز, یعنی مسلمہ منکر اور معروف کو سمجھ لیجئے, یہ دین نہیں ہے اصطلاح کے لحاظ سے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جو جانی پہچانی بھلائیاں ہیں ان کو میں سوسائٹی میں فروغ دینا چاہتا رہتا اپنی تہذیب ہی کے دائیے سے, اور جو جانی پہچانی برائیاں ہیں اور ان میں ساری انسانیت بالکل مشترک ہے ان کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. تو میرا سوسائٹی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پیدا ہوتا ہے, حفظ مراتب, حفظ فروج اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر.
جی جی
یہ مظاہر ہیں, یہ مظاہر اگر کبھی ختم ہوں گے یا ان میں کوئی ضعف واقع ہوگا تو اصل میں میری پوری تہذیبی شناخت ختم ہونا شروع ہو جائے.
یہ تین بنیادی شناخت جیسے بتائی جاوید صاحب نے, اس کو کیا خطرات لاحق ہیں اس عالمی تہذیب سے جس کے تحت گلوبلائزیشن کی ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ کسی جغرافیائی حدود کی قید میں نہیں رہی, بلکہ اور وہ تہذیب کھڑی ہے اصل میں انسان کی ایک مطلق آزادی, جن کی انسان کو پوری طرح آزاد سمجھتے ہیں. وہ جو چیلنج اس وقت اس تہذیب کے ان تین بنیادی جو اس کے تعارف ہے اس کو درپیش ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کا علاج کیا تجویز کرتے ہیں؟
بہت عمدہ, یہ بہت اچھی تشقیق فرمائی غاندھی صاحب نے. مطلب اسی بات کو جیسے ہماری اور مغربی تہذیب یا ہماری اور جدید تہذیب میں انہی کی بات پر میں کہہ رہا ہوں کہ بنیادی فرق یہی ہے, یعنی کہ ان کا مقوم الگ الگ ہے. وہ انسان مرکزیت پر کھڑے ہیں, ہم خدا مرکزیت پہ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, اسی کو عبودیت کہہ لیں اور غیر محدود آزادی. اصل میں ویسٹ میں یا جدید تہذیب میں آزادی کا تصور ہے اخلاق کی مذہبی بناوٹ سے آزادی. وہ اخلاق کی سسٹمٹائزیشن کو تو قبول کر لیں گے, مین میڈ سسٹم,
اخلاق کا ماخذ مذہب نہیں ہے.
ہاں,
لبرل ایتھکس,
لبرل ایتھکس ہے, تو ان کے یہاں آزادی کے تصور کی پیدائش کا سبب اور اپنے تصور آزادی کا جو مصرف ہے ان کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہم اخلاق کی مذہبی بناوٹ سے چھٹکارا حاصل کریں. ہم تصور عقل میں تصور سازی کا جو ملکہ پایا جاتا ہے اس کو عقل کی ایمانی بناوٹ سے غیر متعلق اور آزاد کر دیں. مذہب جن چیزوں کو مرادات کی حیثیت دیتا ہے ہم ان کے مراد ہونے کو چیلنج کر سکیں, یہ ان کی آزادی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر رہے کہ جدید تہذیب میں خود کو غوطہ زن کرنے کے نتیجے میں ہم جدید تہذیب جس اصل پر قائم ہے اس سے خود کو محفوظ کرنے کا کوئی اختیار اور کوئی چوائس نہیں رکھتے. ہر فارم جب تہذیبی شکل میں اخذ کی جاتی ہے تو وہ فارم ناسمجھی کی حالت میں بھی اپنے معنی کو ضرور مسلط کرتی ہے. ہم اس کرائسس میں مبتلا ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو تہذیبی نظام فضائل بن چکا ہے جدید تہذیب کے اثر سے, جدید تہذیب کا دیا ہوا فرق مراتب کا نظام, اس میں مذہبی کردار کا آدمی رفتہ رفتہ پست سے پست درجہ اختیار کرتا جا رہا ہے
اور غیر متعلق ہوتا جا رہا ہے اس تہذیبی عمل سے.
غیر متعلق تو اب نفس جو ہے وہ اپنی تحقیر کے مسلسل احساس کو برقرار نہیں رکھ پاتا چاہے وہ کتنا بھی تربیت یافتہ نفس ہو. تو یہ سبب ہے کہ ہماری شخصیت کی مذہبی نشو و نما کا کوئی امکان یہ تہذیب ہمیں فراہم نہیں کرتی, اس تہذیب سے پیدا ہونے والا ماحول ہمیں فراہم نہیں کرتا.
یہ اس بات کو ہم چاہیں گے کہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث لائیں کہ اجتماعی تزکیے کے باب میں جو تہذیبی کردار ہے اور اس کے ساتھ جو اصلاح کی اس وقت ہم کو ضرورت ہے اور جس طرح کا ایک تہذیبی غلبہ ہمیں درپیش ہے, ہم چاہیں گے کہ اپنے شرکاء کے ساتھ اس پر مزید بات کریں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو زیر بحث لائیں گے. میں اپنے شرکاء جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خواتین حضرات آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں.